الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ سبحانہ و تعالی نفوس کو قبض کر لیتے ہیں اس کی موت کے وقت پر، اور جس کی موت مقدر میں نہیں ہے اس کے نفوس کو نیند کے وقت پر قبض میں کر لیتے ہیں. پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو روک لیتے ہیں، اور جس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے ان نفوس کو چھوڑ دیتے ہیں مقرر وقت تک، یعنی اس کی زندگی کا جتنا مقرر وقت باقی ہے وہاں تک. یقیناً اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے واسطے. تین الگ الگ حالت کا بیان ہے. پہلی حالت یہ بیان کی گئی کہ جس انسان کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کی نفس کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے اور قابو میں لے لیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے. ایک حالت یہ ہو گئی. دوسری حالت کیا؟ بہت سے نفوس کو اللہ تعالیٰ نیند میں قبضے میں لیتے ہیں، پھر جن کی موت نیند ہی کی حالت میں طے ہوتی ہے ان کے نفوس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس روک لیتے ہیں اور وہ نیند میں مر جاتا ہے. جب سویا تب زندہ تھا، لیکن نیند میں اس کے لیے موت مقدر تھی، اسی لیے نیند کی حالت ہی کے اندر اس کی نفس کو اللہ نے اپنے قابو میں لے لیا اور روک لیا اور وہ آدمی نیند کی حالت میں مر جاتا ہے. تیسری حالت یہ کہ ایک آدمی نیند کے اندر سویا، اس کی نفس کو اللہ نے اپنے قابو میں لیا لیکن ابھی اس کی موت مقدر نہیں ہے، تو اس کی نفس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں اور وقت مقرر کے اوپر وہ آدمی بیدار ہو جاتا ہے. پھر جب اس کی زندگی کے خاتمے کا وقت آئے گا، اس کی موت کا وقت، تب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کریں گے اور اس کو موت عطا فرمائیں گے. یہ سب صورتوں کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جاندار دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کی روحوں پر ہر حال میں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصرف چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کی روحوں کو جب چاہے تب قبض کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس تصرف اور حکم کا ہر جاندار روزانہ مشاہدہ کرتا ہے کہ جب یہ جاندار سوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، تو ایک حیثیت سے ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، پھر بیداری کے وقت پر ان کی روح کو واپس کر لیا جاتا ہے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر بیدار ہونے کی جو دعا آئی وہ آئی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، گویا موت کے بعد انسان کو اللہ نے زندہ کیا, تو نیند بھی ایک طرح کی موت ہے جس میں اللہ نے اس کی روح کو قبضہ کر لیا تھا, پھر بیداری کے وقت اس کی روح کو چھوڑ دیا. اور آخر ایک وقت تو وہ آئے گا کہ انسان کی روح بالکل قبض کر لی جائے گی, یعنی اس کے اوپر موت آ جائے گی, اور ایسی روح قبض کر لی جائے گی کہ قیامت تک وہ روح اس کے بدن کے اندر واپس لوٹائی نہیں جائے گی. یعنی قیامت تک اس کی روح کو اللہ اپنے پاس روک رکھیں گے, قیامت کے میدان کے اندر اس کی روح کو پھر واپس کیا جائے گا, جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں, واقعی اور حقیقی موت سے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں ایک دوسری تعبیر کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها, پھر آگے فرمایا فیمسک الذی قضا علیہ الموت, کہ روح کے قبض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح اور بدن کے درمیان میں ایک خاص قسم کا تعلق ہے, وہ تعلق کو ختم کر دینا, اس کو قبض روح سے تعبیر کیا جاتا ہے. روح کو قبض کرنا یتوفل انفس, اس کا مطلب یہ ہے کہ روح اور بدن کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو ختم کر دیا جاوے, اس کو یتوفل انفس کہتے ہیں. اب یہ تعلق دو طرح کا ہے, ایک ظاہری تعلق ایک باطنی تعلق. اگر روح کا بدن سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا تعلق ختم کر دیا جائے تو اسی کو ہم اصطلاح میں موت سے تعبیر کرتے ہیں, کہ روح کا بدن سے ظاہری تعلق بھی ختم ہو گیا, باطنی تعلق بھی ختم ہو گیا, گویا کہ موت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ روح کا بدن سے صرف ظاہری تعلق ختم کیا جاتا ہے اور باطنی تعلق باقی رہتا ہے, جس کو نیند سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ روح کا بدن سے ظاہری تعلق ختم. جب ظاہری تعلق ختم ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرکت ارادیہ جو ظاہری زندگی کی علامت ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے. ارادی حرکتیں, یعنی انسان اپنے ارادے سے جو حرکتیں کرتا ہے کہ بھئی کہاں سبق چل رہا ہے وہاں دیکھے, کون سی آیت پر چل رہا ہے وہ دیکھے اپنے ارادے اور اختیار سے, اس کو حرکت ارادیہ کہا جاتا ہے. ایک صفحے پر سبق ختم ہوا تو صفحہ پلٹ دے, یہ سب حرکت ارادیہ کہی جاتی ہے. تو ظاہری تعلق کے ختم ہونے کا مطلب کیا, یہ حرکت ارادیہ کا منقطع ہو جانا, اور یہ جو ہے انسان کی نیند کے وقت کے اوپر ہوتا ہے. البتہ باطنی ربط باقی رہتا ہے, اسی باطنی ربط کی برکت سے اس کا سانس چالو رہتا ہے, سانس ماشاءاللہ برابر لے رہا ہے. تو ظاہری اور باطنی دونوں تعلق ختم ہو جاوے تو موت, ظاہری تعلق ختم ہو جاوے باطنی تعلق باقی رہے اس کو کہتے ہیں نیند, اور ظاہری تعلق کے ختم ہونے کی علامت کیا, حرکت ارادیہ کا ختم ہو جانا, اور ہر باطنی تعلق کے باقی رہنے کا مطلب کیا کہ سانس لینا جو زندگی کے لیے لوازمات میں سے ہیں وہ انسان کے لیے جاری اور ساری رہا کرتا ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر ایک نفس ہے اور دوسری روح ہے, نفس کی برکت سے انسان کو عقل اور تمیز ہے. یہ جو ہم تمیز کرتے ہیں ٹھنڈی اور گرمی میں، خیر اور شر میں، اچھے اور برے میں، مکروہ اور پسندیدہ میں، یہ عقل اور تمیز کی صفت کی برکت سے ہوا کرتا ہے. تو یہ عقل اور تمیز کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. اور دوسری چیز ہے روح. اس روح کی برکت سے انسان کا سانس جاری رہتا ہے، انسان حرکت کرتا رہتا ہے. کبھی منہ نے حرکت کی، کبھی پیر نے حرکت کی، کبھی ہاتھ نے حرکت کی، یہ سب حرکتیں اس کی چالو رہتی ہیں. تو اس کا تعلق روح سے ہے. تو نفس اعضائے نفس بمانا سانس، اعضائے بدن کی حرکت، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. اسی لیے نفس کے متعلقات میں عقل اور تمیز ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے سوتے وقت پر عقل بھی باقی نہیں رہی، تمیز بھی باقی نہیں رہی، اور یہ انسان کے نفس کے قبض ہونے کی علامت ہے، جس کو آیت نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس. البتہ نیند کی حالت کے اندر روح قبض نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے سانس جاری رہتا ہے. اور نیند کی حالت میں کبھی انسان ایک کروٹ کبھی دوسری کروٹ حرکت بھی کرتا رہتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دونوں کے درمیان تمیز کر دی کہ نفس الگ روح الگ. نفس کا تعلق ہے عقل اور تمیز سے، روح کا تعلق ہے سانس اور حرکت سے. نیند کے اندر نفس پر اللہ قابو کر لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں نفس کو، اسی لیے نیند کے اندر عقل اور تمیز باقی رہتی نہیں. اسی لیے بہت سی مرتبہ آدمی نیند میں نہ بولنے کی چیزیں بھی بول ڈالتا ہے، اور نہ کرنے کے کام بھی انسان نیند کی حالت میں کر ڈالتا ہے، کہ دھڑام سے قلم گری، کتاب گری، اور جو ہے پیپائی کے ساتھ ٹکرا گیا، یہ سب حرکتیں ہو جاتی ہیں. البتہ روح باقی رہتی ہے، جس کے ساتھ جو ہے سانس اور حرکت کا تعلق ہے. یہ فرق کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے. البتہ روح کی شعائیں یہ بدن کے اندر باقی رہتی ہے. نیند کے وقت کے اوپر روح تو بدن سے نکل گئی، لیکن روح کی شعائیں یہ انسان کے بدن میں باقی رہتی ہے. جیسے سورج ہزارہا میل دور ہے، لیکن اس کی شعائیں کبھی زمین پر، کبھی بدن پر، کبھی عمارتوں پر، کبھی درخت پر پڑتی رہتی ہے، ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود. بالکل اسی طریقے سے سوتے وقت پر روح تو بدن سے نکل گئے، لیکن روح کی شعائیں یہ انسان کے بدن کے اندر باقی رہتی ہے. جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کی روح آنن فانن تیزی کے ساتھ اس کے بدن میں آ کر کے پھر سے داخل ہو جاتی ہے. چنانچہ سوتے وقت پر روح نکل گئے، اور جب بیدار ہونے کا وقت آتا ہے تو آنن فانن روح آ کر کے بدن میں داخل ہو جاتی ہے. اب نیند کے وقت کے اوپر جو یہ روح نکلتی ہے، تو یہ روح نکل کے جاتی ہے کہاں؟ تو اس سلسلے کے اندر بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ روح آسمانوں کی سیر کرتی ہے. اگر یہ روح پاکیزہ ہوتی ہے، نیک صالح انسان کی ہوتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور عرش الہی کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتی ہے، اور اگر وہ روح پاکیزہ نہ ہو, شریر اور خبیث اعمال والے انسان کی ہو, تو اس روح کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. روح نیند کی حالت میں جب بدن سے الگ ہوتی ہے تو پاکیزہ انسان کی روح عرش الہی کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتی ہے, اور خبیث اعمال والے کی روح کو عرش الہی کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں ملا کرتی ہے. پھر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پاکیزہ انسان کی روح عالم بالا کی سیر کرتی ہے, آسمان, ملائکہ کی مجلس, ملئے اعلیٰ اس کی سیر کرتی ہے, اور وہاں پر جو چیزیں دیکھتی ہے تو وہ جو روح کا بدن سے شعاؤں والا تعلق ہے, کہ روح تو سیر کر رہی ہے لیکن اس کی شعائیں بدن سے ہیں, تو روح وہاں جو کچھ دیکھتی ہے وہ شعاع کے ذریعے بدن پر منتقل کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے انسان پاکیزہ خواب دیکھتا ہے, اچھے اچھے سچے سچے نیک اور نورانی خواب دیکھتا ہے. اور جس انسان کی روح خبیث ہوتی ہے برے اعمال کی وجہ سے, تو وہ سفلیات کی سیر کرتی ہے, اسفل السافلین ثم رددناه اسفل السافلین, اس کی سیر کرتی ہے, اور وہاں جو بھیانک مناظر دیکھتی ہے وہ ان شعاؤں کے ذریعے سے بدن میں منتقل کرتی ہے, جس کے نتیجے میں انسان ڈراؤنے, گندے, میلے, برے خواب دیکھتا ہے. تو یہ روح بدن سے نکل کر کے اگر عالم بالا کی سیر کرے تو پاکیزہ اور اچھے خواب نظر آتے ہیں, اور شفلیات کی سیر کرے تو برے خواب اس کو نظر آتے ہیں. تو غرض یہ کہ نیند کے وقت پر یہ روح باہر نکل کر کے سیر میں چلی جاتی ہے. بعض حضرات نے اس کی تعبیر اس طریقے سے کی کہ جب انسان کی روح بدن سے نکلتی ہے تو سیر کرتے 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 جو ہے وہ عالم روحانیت میں پہنچتی ہے, جہاں روحوں کے مجموعے ہیں, اور زندہ انسان کی روح مردہ انسان کی روحوں کے ساتھ ملاقات کرتی ہے. اسی لیے ہم بہت سی مرتبہ خواب کے اندر اپنے مردہ رشتہ داروں کو, متعلقین کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ گھوم رہے, پھر رہے, کھا رہے, پی رہے, یہاں وہاں جا رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہوتا ہے, زندہ انسان کی روح مرے ہوئے انسانوں کی روحوں کے ساتھ روحوں کی دنیا کے اندر ملاقات کرتی ہے, ان کے ساتھ وقت گزارتی ہے. پھر جب بیدار ہونے کا وقت آتا ہے تو ویرسل الاخرى, زندوں کی روحوں کو بدن میں لوٹا دیا جاتا ہے اور مرے ہوئے انسانوں کی روحوں کو وہیں روک لیا جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے معیت ہوئی, رفاقت ہوئی ان ارواح کے درمیان کے اندر, پھر دونوں نے کچھ ساتھ وقت گزارا, پھر بیداری کا وقت آیا تو زندوں کی روح بدن میں لوٹا دی گئی اور مرے ہوئے کی روحوں کو اللہ تعالیٰ وہیں پر روک لیتے ہیں. یہ بھی جو ہے بعض حضرات نے جو ہے اس کی ایک تعبیر کی ہے. اور ایک اور بات مفسرین نے فرمائی ہے کہ دیکھو روح دو طریقے سے ہے, ایک روح کا نام ہے روح حیات اور دوسری روح کا نام ہے روح یقظہ یا قبضائی یقظہ. روح یقظہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح جب انسان کے بدن کے اندر ہوتی ہے تو انسان متیقظ اور بیدار رہتا ہے, اور جب یہ روح انسان کے بدن سے نکل جاتی ہے تو انسان کو نیند آ جاتی ہے, اور اسی روح یقظہ کی برکت سے انسان خواب دیکھتا ہے. تو روح یقظہ جب تک بدن کے اندر ہے وہاں تک انسان بیدار, جب نکل گئی تو پھر انسان کو نیند آ گئی اور اس روح یقظہ کی سیر میں انسان خواب دیکھتا ہے. دوسری روح کا نام ہے روح حیات, جب تک یہ روح حیات بدن کے اندر باقی رہے گی وہاں تک انسان زندہ رہے گا, اور جب یہ روح حیات بدن میں سے نکل جائے گی انسان کی موت ہو جائے گی. تو یہ دو طرح کی روحیں ہیں, روح یقظہ جو نیند میں باہر نکل گئی, روح حیات جو موت کے وقت پر باہر نکلتی ہے اور نیند کے وقت پر بدن میں رہتی ہے. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. دیکھو نا, اس میں غور کرو کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. جو اللہ تعالیٰ روح کو نیند میں نکال لے رہے, بیدار ہوتے وقت پھر داخل کر دے رہے, وہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, ان کفار نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بتوں کو اپنا سفارشی بنا لیا, اور وہ اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے. قل لہم, کا ان سے یہ بات کہو کہ یہ کیا بےچارے سفارش کرنے جائیں گے. ولو کانوا لا یملکون شیئا, یہ بےچارے کسی چیز کے مالک اور اختیار رکھتے نہیں ہیں. جب ان بتوں کے اختیار اور ملکیت میں کوئی چیز نہیں تو یہ کائی کی سفارش کریں گے. ولا یعقلون, اور ان کے اندر عقل اور سمجھ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. قل للہ الشفاعت جميعا, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمام کی تمام سفارش تو اللہ ہی کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکیں گے. لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی حکومت بھی اللہ ہی کے لیے ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ مکہ کے کافروں کا عجیب حال تھا. قرآن مجید کی آیتوں میں اکیلے اللہ تعالیٰ کا نام آئے, اللہ کی صفات کو اللہ کی قدرت کو بیان کیا جائے تو کافروں کا دل منقبض ہو جاتا ہے, ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اوہو, اکیلے اللہ کے اوصاف, ہمارے کسی بت کا نام تک نہیں آیا. تو جن کافروں نے آخرت کا انکار کیا, وہ لوگ جب قرآن میں اکیلے اللہ کی قدرت صفات کمالات کو سنتے ان کے دل میں نفرت اور قبض اور بغض پیدا ہوتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور اللہ کے سوا جب بتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں, ایسی خوشی کہ چہرے پر بھی خوشی کے آثار نمایاں ہو جائے اور چہرے بھی ان کے جو ہے خوش و خرم نظر آئے. گویا کہ بشرتن یعنی چمڑی, چمڑی کے اوپر بھی خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. یہ کافروں کا حال ہے. باقی مومنوں کا حال یہ, اللہ کی یاد سے, اللہ کے تذکرے سے ان کو فرحت اور سرور ہوتا ہے, اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو وہ مغموم ہوتے ہیں. اور کافروں کا حال یہ کہ اکیلے اللہ کا نام آوے تو مغموم ہوئے, اور ان کے بتوں کا تذکرہ آوے تو وہ بشارت اور خوشخبری میں آ جاوے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اے نبی آپ فرما دیجئے, اے اللہ, اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ, یہ چھپی ہوئی اور ظاہری چیز کے جاننے والے اللہ, آپ اپنے بندوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. جن باتوں میں ان کے درمیان اختلاف ہے یعنی ان کے دینی امور میں جو اختلافات ہیں اس کے اندر آپ فیصلہ فرمائیں گے. اسی لیے اللہ آپ ان اختلافی چیزوں کے اندر ہمیں سچی بات کی رہبری فرمائیے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کہتے ہیں یہ جتنے بھی ظالم اور کافر ہیں زمین کے تمام خزانے سب کے سب ان کو مل جائے اور اس کے ساتھ اتنے خزانے اور بھی مل جائے اور وہ قیامت کے دن کے برے عذاب کے بدلے میں اپنے کو چھڑانے کے لیے بطور فدیہ اور بطور تاوان کے وہ دے ڈالے تو بھی اللہ کے یہاں ان کو عذاب سے چھٹکارا ملنے والا نہیں اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے ایسا عذاب جس کا ان کو وہم و خیال بھی نہیں تھا. ہم کو اس کا تصور اور خیال بھی نہیں تھا ایسا عذاب ایسی پکڑ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گی. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور جو برے کام ان لوگوں نے کیے اس کی برائی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی اور دنیا کے اندر جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب بھی سامنے آ جائے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. یہ انسان ایسا گرس پرست ہے جب اس کو کوئی عذاب اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَا. پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت اور انعام عطا فرماتے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا. پھر ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت سے نوازتے ہیں تو قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. تو وہ انسان کہتا ہے کہ یہ تو میرے علم اور ہنر کی بنیاد پر مجھے ملا. حالانکہ یہ نعمت کہاں سے ملی؟ منا اللہ کی طرف سے ملی, لیکن اس نعمت کے ملنے کو انسان اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میرے سایہ نشان تھا, میں اسی کے لائق تھا یہ نعمت جو مجھے ملی. تو چاہے ظاہری نعمت ملے چاہے باطنی نعمت ملے اس نعمت کو وہ اللہ کا عطیہ نہیں سمجھتا, اپنا کمال اور اپنی شان کے مناسب سمجھتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے. بل ہی فتنہ. بلکہ یہ نعمت کا ملنا اس کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے یا راضی نہیں کرتا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون. لیکن ان کا اکثر لوگ جو ہے حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. دیکھو کافر دو طرح کے تھے. بعض کافر ضد کے اندر کفر پر اڑے ہوئے تھے, وہ جانتے تھے اسلام کی حقانیت کو, قرآن کی حقانیت کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو, سب کچھ جانتے تھے, محض ضد اور حق درمی میں ایمان نہیں لاتے تھے. اور کفار کا ایک طبقہ وہ تھا جو جہالت میں ایمان نہیں لاتے تھے, یعنی ان کو حقیقت کی خبر ہی نہیں کہ اسلام حق ہے, رسالت کیا چیز ہے. یہ دو طرح کے کافر تھے. آج کے زمانے میں بھی یہی دو حال ہے. قد قالها الذين من قبلهم. فقط یہ ہے کہ ایسی بات تو ان سے پہلے کافروں نے بھی کہی تھی. چنانچہ پچھلی امت کے کافر لوگ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے. قارون کے تذکرے کے اندر تھا نے کہ قارون کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال ملا اس نے اس کو اپنے علم اور ہنر کی طرف منسوب کیا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے. قارون بھی ایسا ہی بولتا تھا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. تو جو برے کام وہ لوگ کرتے تھے, جو مال دولت انہوں نے کما رکھا تھا, تو جو مال دولت انہوں نے کما رکھا تھا اللہ کے عذاب کے مقابلے کے اندر وہ کچھ کام نہیں آیا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. उनके किए कराए की बुराई ने उनके किए कराई की बुराई उन लोगों को पहुंच गई, यानी बुरे आमाल की सजा ने उनको पकड़ लिया। والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا, और इन मक्का के काफिरों में से जिन लोगों ने जुल्म किया उनको भी उनके बुरे आमाल की सजा पहुंच करके रहेगी। वमा हुम बिमुअज्जिज़ीन, और वो लोग जो है थकाने वाले नहीं हैं, यानी हमारे अजाब से छूटने वाले नहीं हैं। चुनांचे इनके ऊपर 7 साल तक अल्लाह का अजाब आया, दूसरे बहुत सारे अजाब उनके ऊपर आए। أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, क्या वो लोग जानते नहीं कि अल्लाह ताला रिस्क को कुशादा करते हैं जिसके लिए चाहते हैं, और नाप नाप करके रिस्क देते हैं जिसके लिए चाहते हैं। यकीनन इसके अंदर बड़ी निशानियाँ हैं ईमान लाने वाली कौम के वास्ते। قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. इस सूरत की बाद आयतें तकरीबन 4 या 5 आयतों के बारे में हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका हासिल ये है कि दुनिया और माफिया की तमाम चीजों से मुझे ये ज्यादा पसंद आयत है, या ये कि ये बहुत ही बेहतरीन आयतों में से उसमें से एक आयत ये है। खुलिया इबादी अल्लज़ीना असरफू अलैहिम, इसके शाने नुज़ूल के सिलसिले में मुख्तलिफ बातें कही गई है। नंबर एक, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि हम सहाबा पहले आपस में ये बात किया करते थे कि जो शख्स मुर्तद हो जाता है उसके गुनाहों की तौबा नहीं हो सकती। मुर्तद हो गया हमेशा का जहन्नमी हो गया, अपने गुनाहों की तौबा हो ही नहीं सकती। हम लोग ये समझा करते थे, बात किया करते थे। चुनांचे इस आयत करीमा के नाजिल होने पर हमको पता चला कि नहीं, अल्लाह ताला मुर्तद की तौबा को भी कबूल फरमा लेते हैं। नंबर दो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ही से रिवायत है कि इस आयत का नुजूल अयाश इब्न रबिया, वलीद इब्न वलीद और दूसरे मुसलमानों की एक जमात के बारे में नाजिल हुई। शुरू जमाने में ये लोग ईमान लाए थे, फिर ईमान की वजह से कुछ दुख पहुंचा, तकलीफ पहुंची, हालात आए तो वो लोग फितने में मुब्तला हो गए, यानी इस्लाम छोड़ बैठे। तो हम आपस में ऐसी बातचीत करते थे कि अल्लाह ताला उनका कोई अमल भी कबूल नहीं करेंगे, न फर्ज न नफल न उनकी तौबा कबूल होगी, क्योंकि पहले ये मुसलमान थे फिर मुसीबत के आने की वजह से दीन छोड़ बैठे। उस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, तो ये आयत लिख करके अयास इब्न रबिया, वलीद इब्न वलीद और इस्लाम छोड़ने वाले दूसरे हजरात को लिख करके भेज दी गई, मक्का आयत भेज दी। सुनन के वो हजरात इस आयत को पढ़ करके फौरन मुसलमान हो गए और हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आ गए। गोया ये दूसरी रिवायत पहली रिवायत की थी, मजीद वजाहत हो जाएगी। नंबर तीन, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आयत करीमा मक्का के मुशरिकीन के मुतालिक नाजिल हुई और उनको तरगीब दी जा रही है ईमान लाने के वास्ते। नंबर चार, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक रिवायत ये भी आई है کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت کا خیال یہ تھا اور ہم آپس کے اندر بات چیت بھی ایسی ہی کی کرتے تھے. ہمارا خیال اور ہماری آپس کی بات چیت کیا کہ ہماری ہر ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیں گے, ہماری کوئی نیکی بھی ضائع اور برباد نہیں ہوگی, ہماری ہر نیکی ہر عمل اللہ کے یہاں ضرور قبول ہو ہی جائے گا. اس درمیان میں اللہ نے آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہم چونک گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم تمہارے اعمال کو ضائع اور باطل مت کرو. تو ہماری سمجھ کے اندر یہ بات آئی کہ ہم اپنے اعمال کو برباد بھی کر سکتے ہیں, ضائع بھی کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ولا تبطلوا اعمالکم, کئی آیت کے نزول سے پہلے ایسا تھا کہ ہمارا ہر عمل قبول ہو جاتا ہے, لیکن اس آیت کے نزول سے پتا چلا کہ نہیں نہیں, ہماری بہت سی نیکیاں برباد بھی ہو جاتی ہیں, ضائع اور باطل بھی ہو جاتی ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہم گناہ کبیرہ کریں یا بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کریں تو ہمارے اعمال باطل ہو جائیں گے, باقی اگر گناہ کبیرہ اور بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے تو ہمارے اعمال باطل نہیں ہوں گے. یہ خیال ہمارے دلوں کے اندر آیا تو دیکھو بک کرتی, پہلے یہ خیال تھا کہ کوئی نیک عمل ضائع ہوتا نہیں, پھر اس آیت کے اترنے کے اوپر پتا چلا کہ نہیں, نیک عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں بعض برائیوں کی وجہ سے. تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ گناہ کبیرہ کریں گے یا بے حیائی کے کام کریں گے تو نیک عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے, اور نیک عمل کرو اور اس کے بعد گناہ کبیرہ نہ کرو, بے حیائی کے کام نہ کرو تو نیک عمل ضائع اور برباد ہوں گے نہیں. یہ ہم نے نتیجہ نکالا. پھر ایسا ہوتا کہ ہم کسی مسلمان کو بے حیائی کا کام کرتے دیکھتے یا گناہ کبیرہ کا کام کرتے دیکھتے تو ہم آپس میں یوں بات کرتے کہ اس کے اعمال تو ضائع اور برباد ہو گئے, ولا تبطلوا اعمالکم, لیکن یہ تو کھلم کھلا بے حیائی کرتا ہے, یہ تو گناہ کبیرہ کے کام کرتا ہے, لہذا اس کے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو گئے. یہ ہم لوگ آپس کے اندر یہ بات کرتے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, تو ہم اپنی دونوں باتوں سے رک گئے اور ہم آپس کے اندر کہنے لگے کہ بھائی کوئی گناہ کبیرہ کرے, کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرے تو بھی اس کے تمام اعمال ضائع ہونا کوئی ضروری نہیں, اللہ اس کے گناہ کبیرہ اور بے حیائی کے کاموں کو بھی معاف فرما سکتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں گناہ کبیرہ اور بے حیائی کے ارتکاب کے باوجود. گویا اس آیت کریمہ نے اللہ تعالی کی مغفرت کے وسیع ہونے کو بیان کر دیا, رحمت کی وسعت کو بیان کر دیا کہ کوئی بھی آدمی اللہ کی رحمت سے مغفرت سے نا امید نہ ہو, کتنے بھی گناہ کیے ہو لیکن گنہگار کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے اللہ اس کو معاف ہی نہیں کریں گے, اللہ اس کو سزا دے کر کے ہی رہیں گے, ایسا بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں, اور خود گنہگار کو بھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ معاف کرنے والے نہیں ہیں, اللہ اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں. تو دونوں کو نصیحت ہو گئی, گنہگار خود بھی ایسا نہ سمجھے کہ اللہ مجھے ہرگز معاف نہیں کریں گے, وہ بھی سمجھے کہ اللہ میرے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے. اور دوسرے لوگوں کو بھی تنبیہ ہو گئی کہ کسی مسلمان کے بارے میں کبھی ایسا خیال نہ کرے کہ اللہ اس کو معاف کریں گے ہی نہیں, سزا دے کے رہیں گے, کبھی ایسا خیال نہ کرے, اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر دیں گے اور اس کو جنت سے نواز دیں گے. اور آگے ایک اور روایت کے اندر آیا ہے، بعض مشرکین ایسے تھے جنہوں نے بکثرت زنا کا ارتکاب کیا، بکثرت ناحق قتل کا ارتکاب کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، حضور آپ کی توحید کی دعوت تو بالکل سچی، لیکن ہم لوگ تو بڑے خطرناک گنہگار ہیں، کیا ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ ہمارے خطرناک گناہوں کو معاف کریں گے؟ ان کے اس سوال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک تفصیلی روایت بھی منقول ہے، اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ آیت حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے اندر شہید کیا تھا۔ وہ برچیاں چھوٹی چھوٹی چلانے میں بڑے ماہر تھے یہ حضرت وحشی، چنانچہ انہوں نے کچھ برچیاں زہر آلود کر رکھی تھی اور ایک پتھر کے پیچھے چھپ گئے، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ رہے تھے تو وحشی نے پتھر کے پیچھے سے برچی ماری اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف میں آر پار نکل گئی، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے تو اپنے ذاتی مقصد سے کہ ان کے آقا ان کو آزاد کر دے رہے، یہ غلام ہے، اسی لیے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر ان کو آزادی بھی ہو گئی۔ جب ان کو اسلام کی دعوت پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دے دی، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خود وحشی نے حضور کو خط لکھا کہ آپ کی دعوت بالکل صحیح اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی، لیکن مجھے ایمان لانے کے اندر ایک بات کا ڈر ہے، اس لیے کہ آپ کی شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ جو آدمی قتل کرے، شرک کرے، زنا کرے تو وہ یلقی اثاما، پڑھو اوپر سے پوری آیت، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ جو آدمی یہ سب کام کرے گا، شرک، زنا، قتل، تو اس کو اللہ تعالیٰ اثام جہنم کی ایک خطرناک وادی کے اندر ڈالیں گے۔ تو حضرت وحشی نے اسی آیت کا حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ میرے اندر تو یہ تمام گناہ موجود ہے، قتل، زنا اور شرک، تو پھر اللہ تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، پھر کیسے میری مغفرت ہوگی میرے ایمان کے اوپر؟ جب یہ انہوں نے خط لکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کا آگے والا حصہ نازل فرمایا، اور وہ آگے یوم القیامت ویصدر فیہ مہانا، پھر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يدخلون اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ اس سے فرمایا گیا کہ جو آدمی سچے دل سے توبہ کرے، ایمان لائے، نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو جب یہ آیت حضرت وحشی کو پہنچی تو حضرت وحشی نے جواب کے اندر یہ کہا کہ یہ شرط تو بہت بھاری ہے، اللہ من تاب توبہ کرنے کی، وامن وعمل عملا صالحا، یہ تو بہت بھاری شرط ہے، خدا بھی کرنے کی، ایمان بھی لانے کا، نیک اعمال بھی کرنے کے، پتہ نہیں یہ تمام شرطوں کو میں پورا کر سکوں یا پورا نہ کر سکوں. اس لیے مجھے تو ایمان لانے کے اندر تشویش ہے کہ مغفرت کے شرائط پر میں پورا اتروں گا کہ نہیں اتروں گا. چنانچہ جب انہوں نے اپنا یہ خدشہ لکھ کر کے بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جب یہ آیت حضرت ویسی کو پہنچی کہنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری مغفرت چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو معلق کر دیا اپنی مشیت کے اوپر، اور میرے معاملے کے اندر مشیت الہی متوجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ مجھے معلوم نہیں. جب انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ کے نبی میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے. جب یہ آیت حضرت واسی کو پہنچی تو فوراً کہنے لگے کہ ہاں اب برابر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے. چنانچہ انہوں نے فوراً گناہ سے شرک سے توبہ کی، ایمان لے آئے. انه هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں. دیکھو دو طرح کے گناہ، اس آیت کا حاصل سمجھ لو. ایک ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور یہاں فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. دونوں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک، کفر، ارتداد ایسے خطرناک گناہوں کی معافی یہ معلق ہے توبہ کے اوپر. شرک، کفر، ارتداد جیسے خطرناک گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے کی برکت سے معاف فرما دیں گے. اور شرک، کفر، ارتداد کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام کے تمام گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو توبہ کی توفیق دے کر کے معاف کریں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر توبہ کے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نیک اعمال کی برکت سے معاف فرما دے. تو یہ ہو گیا خلاصہ، شرک، کفر، ارتداد کے لیے توبہ شرط، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں میں یا تو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کرے، یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کرے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کی برکت سے معاف کر دے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، اور تم تمہارے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، عمل کو خالص اللہ کے لیے کرو قبل اس کے کہ تم کو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے، پھر تم لوگوں کی مدد نہ کی جاوے اور تم لوگوں کو عذاب سے روکنے والا کوئی نہ ہوئے. اس میں ایمان والوں کو پہلا حکم دیا گیا انابت کا. انابت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہونا. نمبر دو، برائی کو چھوڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں انتہائی نیاز اور اخلاص کے ساتھ جھک جانا، برائی کو چھوڑ کر کے رب کریم کی بارگاہ میں انتہائی نیاز اور اخلاص کے ساتھ جھک جانا, اس کو وہ انیبو سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ اسلیمو انابت کے بعد فوراً اخلاص کو بیان کیا تاکہ بندہ یہ سمجھ لے کہ اس کو جو نجات ملی, اس کو جو مغفرت ملی, اس کو جو کامیابی ملی, یہ اس کی انابت کی وجہ سے نہیں ہے, محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا اس میں جو احسن اور بہترین ہے تم اس کی اتباع کرو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو پتا بھی نہ چلے. اس سے پہلے پہلے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں میں جو سب سے احسن ہیں اس کے اوپر تم لوگ عمل کرنے والے بنو. اب یہ احسن کا کیا مطلب؟ احسن سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ان تمام کتابوں میں احسن ترین کتاب قرآن مجید ہے جس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے. یہ آسن کا ایک مطلب. من قبل ان یاتیکم العذاب, قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب اچانک آ جائے اور تم کو پتہ نہ چلے. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. یہ جنب اللہ کا کیا مطلب؟ جنب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جنب اصل میں تو جہت کو کہا جاتا ہے, جانب جہت اس کو کہا جاتا ہے جنب, لیکن بعد میں چل کر کے بندہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, بندے کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لفظ جنبن کا استعمال ہونے لگا. اس لیے کہ انسان کا جہت سے تعلق ہوتا ہے کہ بھائی کون سی جہت میں تم جا رہے ہو, ایسا ہی تعلق اطاعت کی برکت سے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے بعد میں چل کر کے جو ہے لفظ جنبن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معنی کے اندر استعمال ہونے لگا. ان تقول نفس یا حسرتا, قیامت کے دن یہ نفس کہنے لگے ہائے افسوس, یا عذاب کے آنے کے وقت پر یہ نفس کہنے لگے ہائے افسوس, میں نے اللہ کی اطاعت کے اندر بڑی کوتاہی کی اور میں تو دین کے بارے کے اندر جو ہے اور قرآن کے بارے کے اندر مذاق کرنے والوں میں سے تھا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو اس وقت پر انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہے ہائے میں نے کوتاہی کی, کوتاہی نہیں کرتا تو بہت اچھا ہوتا. او تقول لو ان اللہ ہدانی, یا کہ انسان کا نفس یوں کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتے اطاعت کی لکنت من المتقین, تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا. او تقول حین ترى العذاب, یا عذاب کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تب اپنی زبان سے یوں کہے لو ان لی کرہ, اگر مجھے دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے فاکون من المحسنین, تو میں نیکی کرنے والوں میں سے بن جاؤں گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تین آیتیں جو ہے وہ کفار کے کلام کی ترتیب وجودی ہے. ایسے ترتیب وجودی, پہلے ان کی حسرت اور افسوس کا تذکرہ کیا گیا ہے, یا حسرتا, چنانچہ قیامت کے دن یا عذاب کے آنے کے وقت کے اوپر یہ لوگ کمزور باتوں کا سہارا لیں گے اور کیا کہیں گے, ہائے ہائے ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی, یہ کوتاہی نہیں ہوتی تو ہم بھی جنت میں جانے والوں میں سے بنتے. جیسے انسان کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے تو پہلے سوری معذرت کی کوشش کرتا ہے کہ ذرا سا جھونکا آ گیا تھا, ذرا سا یہ ہو گیا تھا, ورنہ میں تو بالکل متیقظ اور بیدار ہی تھا. تو استدان اس طرح کی کمزور چیزوں کو سہارے میں لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ کافر بھی ایسا ہی کریں گے, یا حسرت, پہلے حسرت اور افسوس کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے, لیکن جب جہنم سامنے آ جائے گی، عذاب سامنے آ جائے گا اور اپنی آنکھ سے دیکھیں گے کہ اب تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں عذاب کے بغیر، تو اس وقت کہیں گے کہ ذرا سا موقع مل جائے اور عذاب سے بچا کر کے پھر ہم کو دنیا کا موقع ملے تو اب تو ہم بہت نیک صالح بن جائیں گے، بہت سدھر جائیں گے اور بالکل بھی غفلت نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا بلا قد جاءت آیاتی، کیوں نہیں تیرے پاس میری آیتیں قرآن کی آئی تھی، وہ ہدایت کا سبب تھا. فکذبت بها، دنیا میں تو اس کو جھٹلاتا رہا، واستکبرت، اور تو تکبر کرتا رہا، وکنت من الکافرین، اور دنیا کے اندر تو کافروں میں سے بن گیا تھا. ویوم القیامة ترى الذین کذبوا علی اللہ وجوہهم مسودا الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ باتیں کہی تھی، خدا کی طرف شرک کی نسبت کی تھی، خدا کے لیے اولاد قرار دی تھی، ان کے چہرے کالے کالے پڑے ہوں گے. کیا جہنم کے اندر کافروں کا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ ضرور ہوگا ان کا ٹھکانہ، چنانچہ ان کے چہرے بھی بالکل کالے کالے پڑے ہوں گے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں، چونکہ یہ متکبرین کا لفظ آیا ہے، تو ان تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں محشر میں جمع کریں گے. دنیا میں خود کو بہت بڑا بتاتے تھے نا، آج بہت چھوٹی شکل میں، یعنی چیونٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو جمع فرمائیں گے. یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی ان کو رونتے ہوئے چلے گی، کیونکہ چونکی ایسی چیز ہے کہ مرغی بھی اس کو روندے، خرگوش بھی روندے، پرندے بھی ان پہ روندے. تو چھوٹی چھوٹی چونٹی کی شکل میں اللہ ان کو جمع کریں گے اور چھوٹی چھوٹی مخلوقات ان کو رونتے رونتے چلے گی، یہاں تک کہ جہنم کے جیل خانے میں ان کو بند کر دیا جائے گا. اس جیل خانے کا نام بولت ہے، جس کی آگ بہت تیز ہے، نہایت مصیبت والی ہے. جہنمیوں کا خون اور پیپ اور گندگی ان کو پلائی جائے گی. یہ تکبر کرنے والوں کا حال ہوگا. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا، تقویٰ کو اپنایا، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے مقام یعنی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیں گے. جنہوں نے دنیا میں اطاعت کی تھی، نیک کام کیا تھا، ان کو کامیابی کا مقام یعنی جنت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. لا یمسہم السوء، ان کو جہنم میں کوئی برائی اور تکلیف نہیں ہوگی. ولا هم یحزنون، جنت کے اندر ان کو کوئی تکلیف اور برائی نہیں ہوگی، اور وہ جنت میں بالکل غمگین نہیں ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ تمام چیز کے پیدا کرنے والے ہیں. وہو علی کل شیء وکیل، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر وکیل ہے، یعنی جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہر چیز میں تصرف کرتے ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، یہ مقالید جو ہے جمع کا صیغہ ہے. بعض حضرات نے کہا کہ فارسی زبان میں چابی کو کلید کہتے ہیں، اور کلید سے بنا معرب اقلید، اور اسی کی جمع لائی گئی مقالید بمعنی کنجی اور چابی کے. اب یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، تو کنجیاں اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب؟ تو بعض حضرات نے اس کا مطلب بیان کیا کہ آسمان کی کنجی یعنی بارش کے خزانے، زمین کی کنجی یعنی درخت، کھیتی باڑی، ہریالیاں، پھل پھول اگانے کے خزانے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کسی کے پاس کسی چیز کی چابی ہونے کا مطلب کیا؟ کہ وہ اس کا مالک ہے، وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے. میں یوں کہا کہ درزگاہ کی چابی میرے ہاتھ میں، جب چاہے کھولوں جب چاہے بند کر دوں، میری مالکی میں یہ گاڑی ہے کہ میرے ہاتھ میں اس کی چابی ہے. تو آسمان اور زمین کی کنجی ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ اس کے مالک ہے، اللہ اس میں جس طریقے سے چاہے تصرف کر سکتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آسمان اور زمین کی کونجیاں کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدی، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، بیدہ الخیر یحیی ویمیت، وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، جو آدمی بھی اس کلمات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے خزانوں کی نعمت اس کو عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو جنت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی کنجیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا یعنی قرآن کی آیتوں کا انکار کیا وہی لوگ نقصان کے اندر پڑنے والے ہیں، اور بڑی تباہی کے اندر وہ لوگ پڑنے والے ہیں۔